تؤدبني بعقوبتي ولا تمكر بي في حيلتي من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك.
سید نجیب الحسن زیدی ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. وہ 16 سال کے تھے جب قرآنی علوم اور مکتب عشق اہل بیت سے آشنائی حاصل کرنے کے جذبے سے ایران آئے اور قم میں مقیم ہو گئے. نجیب الحسن زیدی تاریخ اہل بیت میں خاص طور پر تحقیقی کام انجام دے رہے ہیں.
یہ شب قدر کے سلسلے میں تیبیان سائٹ ہے. یہاں پر شب قدر کے بارے میں یہ میٹر ہے, اس میں شب قدر کو قرآنی آیات اور روایات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے. پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ من احیا لیلۃ القدر حول عنہ العذاب الی سنۃ قائلہ, کہ جو بھی شب قدر کو زندہ رکھے تو آئندہ سال تک عذاب اس سے اٹھا لیا جائے گا. پھر اس کے بعد شب قدر کے سلسلے میں مختلف روایات اور حدیث ہیں. ہمیں صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ تقدیرات کی تعین 19ویں, ان کی تائید 21ویں اور ان پر دستخط 23ویں کی رات کو ہوتے ہیں. اصول کافی سے حدیث کو نقل کیا ہے. شب قدر کی شان کے سلسلے میں, شب قدر کی رات بیدار رہ کر عبادت کرنے سے بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی. شب قدر کی رات بیدار رہ کر عبادت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی. آپ جو ہے وہ جمکران اگر آ سکتے ہو تو, یعنی یہ جو تصحیح کا مسئلہ ہے اس کو ہم لوگ وہاں پہ دیکھیں گے, کیونکہ پروگرام ہے وہاں پر ہمارا, تو وہاں پہ اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے, زیارت بھی ہو جائے گی.
کتنی دیر آنا ہے؟
تقریباً ایک گھنٹے بعد, ایک گھنٹے بعد.
ٹھیک ہے, مشکل نہیں ہے, ایک گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ملیں گے. پھر آپ ہمیں کال کر دیجیے گا.
ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو کال کرتا ہوں.
سید نجیب الحسن زیدی اپنے دوستوں کے ہمراہ جمکران جانے سے پہلے امام زادے کی زیارت کو جاتے ہیں, جن کا روضہ ان کے مدرسے کے قریب ہی واقع ہے. شب قدر وہ شب ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. آئندہ ایک سال کی تقدیر اسی رات میں لکھی جاتی ہے, اور یہ تقدیر امام زمانہ روحی فدا کے حضور پیش کی جاتی ہے. بنابراین کہا جا سکتا ہے کہ شب قدر شب تقدیر ہے. آئندہ کے حالات کا اندازہ کرنے اور دنیا کے حالات اور واقعات کو متعین کرنے کی شب ہے.
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب بک عرفت فأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي يدعوه فيجيبني وإن كنت بتيا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني فإن كنت بخيلا حين يستغرقني والحمد لله الذي ينادي كلما شئت لحاجتي. دعا ابو حمزہ سمالی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام, سجدوں کی زینت, عبادتوں کے لیے ایک دلیل. آپ فرماتے ہیں اس دعا کے ذریعے سے ان معارف کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر، جن کی روشنی میں انسان اپنے وجود کے نقائص اور اپنے وجودی فقر کو محسوس کر سکتا ہے اور یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس سے مخاطب ہے۔ اور امام یہاں پر فرماتے ہیں کہ چاہے انسان اچھا کام کرنے والا ہو یا انسان سے برائیاں سرزد ہوں، دونوں افراد، اگر جو اچھائیاں کرنے والا ہے وہ اس رخ سے اگر اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ بندہ پروردگار ہے، تو وہ بھی اپنی تمام تر اچھائیوں کے باوجود بھی محتاج ہے اپنے مالک کا۔ جو برائیاں کرنے والا ہے، وہ برائیوں کے اعتبار سے چونکہ اس نے برائیاں کی ہیں وہ گنہگار ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کی سلطنت سے، اس کی حاکمیت سے، اس کی قدرت سے نکال نہیں سکتا، لہذا اپنی زندگی میں، اپنی بقا میں اس کا محتاج ہے، چاہے کمال کی صورت میں ہو یا عدم کمال کی صورت میں ہو، یعنی انسان نے مالک کی اطاعت کی ہو یا اطاعت نہ کی ہو، مالک اس کا وہی ہے، اس کو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے اور جو بھی گفتگو ہے وہ اسی سے کرنا ہے، اس لیے کہ وہی غنی علی الاطلاق ہے، ہم سب فقیر ہیں۔ تو اس فقر کی کیفیت کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس دعا میں، ابو حمزہ شمالی میں، مکمل طریقے سے واضح کیا ہے، اجاگر کیا ہے، پیش کیا ہے کہ کس طرح سے تم اپنے معبود کے سامنے جب آؤ تو کس طرح سے تضرع کرو، کس طرح سے اس کے سامنے اپنی وجود کی ذلت کا احساس کرو، اس لیے کہ جب تک تمہیں اپنی بندگی کا، اپنی ذلت کا احساس نہیں ہوگا تو اس کی عزت کو نہیں سمجھ سکتے ہو، کیونکہ کمال عزت ہے۔
روایتوں میں ملتا ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے شب قدر بھی ہے، اور جب تک شب قدر ہے حجت خدا بھی ہے، جو شب قدر کا مالک اور حامل علم قرآن ہے۔
اور امام نے ظاہراً اسی دعا کے ذریعے سے اسی روش کو بیان کرنا چاہا ہے کہ اگر انسان احساس بندگی صرف کر لے اور اس عظمت کو سمجھ لے جو اس کے مالک کی ہے، کہ وہ کتنا چاہتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، ساری نافرمانیوں کے باوجود، ساری برائیوں کے باوجود وہ اپنی خدائی کر رہا ہے، اور کسی بھی مرحلے میں اس نے انسان کو یہ کمی محسوس نہیں ہونے دی ہے کہ انسان کو لگے کہ کچھ اس کا رب نہیں ہے، ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ تو ہم جب اس عنوان سے اگر کبھی گفتگو کریں کہ بندے پروردگار ہونے کے اعتبار سے پروردگار نے جو اپنی کرم نوازیاں دکھائی ہیں اس ابو حمزہ شمالی میں، اس دعا کے اندر اگر، تو ان کے نمونوں کو آپ کس طرح سے پیش کریں گے؟
اس پوری دعا میں اگر دیکھیں آپ تو متعدد مقامات پر، جیسا کہ آپ نے کہا کرم نوازیاں پروردگار کی، تو متعدد جملات میں ان کرم نوازیوں کی جھلک نظر آتی ہے اور نمایاں ہیں کرم نوازیاں پروردگار کی مختلف جملات سے، جن میں سے اس وقت میں نمونے کے طور پہ آپ کی خدمت میں اسی دعا کے ابتدا کے چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مثلا شروع میں اس طرح سے امام پروردگار کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور ہمیں یہ سلیقہ سکھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ الحمد للہ الذی ادعوہ فیجیبنی، حمد ہے اس پر اللہ کی کہ جس کو جب میں بلاتا ہوں، جب میں پکارتا ہوں تو وہ اجابت کرتا ہے، لیکن وَإِن كُنْتُ بَطِيئًا حِينَ يَدْعُونِی، گرچہ میں اس وقت سستی کرتا ہوں کہ جب وہ مجھے بلاتا ہے، یعنی جب پروردگار مجھے دعوت دیتا ہے، جب وہ مجھے اپنی طرف بلاتا ہے تو میں سستی کرتا ہوں، لیکن پروردگار ہمارا اتنا کریم ہے کہ جب بھی ہم اسے بلاتے ہیں وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اب ہم کس طرح سستی کرتے ہیں، اس کے مختلف نمونے ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے ایک واضح سی مثال یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ اذان جب دی جاتی ہے مسجدوں سے تو یہ اذان کیا ہے؟ در حقیقت مؤذن خدا کی جانب سے ہم کو خدا کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، آواز دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، ہم نفس امارہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اس کی آواز پر لبیک نہیں کہتے ہیں، نماز کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں مسجد۔ تو یہ ایک اس کا نمونہ ہے، ایسے بہت سے نمونے ہیں جس کو ہر انسان اپنی زندگی میں درک کر سکتا ہے۔ یا مثلا اس کے آگے جو جملہ ہے پروردگار عالم کا، جس کو امام فرمانے اس طرح سے، الحمد للہ الذی اسألہ فیعطینی وان کنت بخیلا حین یستقرضنی، امام فرما رہے ہیں کہ اور حمد ہے اس اللہ کی کہ جس سے جب میں سوال کرتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے، حالانکہ میں اس وقت کنجوسی اور بخل کرتا ہوں کہ جب وہ مجھ سے قرض طلب کرتا ہے۔ اب یہ جملہ جو آ رہا ہے یہاں پر کہ پروردگار ہم سے قرض مانگتا ہے،
یہ واقعاً اگر اس پر انسان غور کرے کہ وہ پروردگار جو ہم سے ہر طرح سے بے نیاز ہے, لیکن یہاں پر کیسے پروردگار ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ قرآن کی آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. تو یہ ہے کہ یہاں پر شاید یہ جو قرآن کی آیت میں ہے یا اس دعا میں بھی یہ جملہ آیا ہے, وہ شاید یہ ہو کہ پروردگار عالم اپنے ان تمام کرم کے باوجود, اپنی بے نیازی کے باوجود, اپنی عظمت کے باوجود, مومن کی شان کو حفظ کرنے کے لیے, مومن کی آبرو اور عزت کو حفظ کرنے کے لیے اس کے قرض مانگنے کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے.
سید نجیب الحسن زیدی اور ان کے احباب روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں.
ثواب تو آپ ہی کو ملے گا بھائی, مبارک رمضان افطار جو ہے.
جی ہاں بالکل, لیکن واقعی زحمت کی ہوں,
لیکن اصلی ثواب زحمت انہی کو ملے گا. ہم لوگ ایسے ہی
صحیح
قبول کا بھی ایک ثواب ہے, آنے کا ثواب ہے زحمت کی وہاں سے آئے.
اور بسم اللہ,
بسم اللہ کیجیے, بسم اللہ.
تو سننے سے افطار کیا
بیٹا, تم نے اداب کیا, اداب اداب کیوں
اداب اداب
اداب اداب بیٹا اداب. جی آپ خوش ہوئی ہیں؟
یہ پہلے آپ میزبان ہوتا ہے ویسے تو.
جی جی
اور سب خیریت؟ روزہ اچھا چل رہا ہے, گرمی میں پڑ رہا ہے آج کل روزہ. تو اس وقت آپ لوگ چمکران جائیں گے؟
جی ہاں ابھی ہم لوگ وہاں جائیں گے.
آپ اور رہتے ہیں تھوڑی دیر اور استفادہ کرتے ہیں؟
نہیں دیر ہو جائے گی, وہاں بھی پہنچ
دیر ہو جائے گی, وہاں پر بھی پہنچنا ہے. پر آپ نے زحمت کی اور
کچھ نہیں,
آپ کو اس کا بہترین نظر نہ
انہوں نے اپنا اجر تو بنا لیا ہے, ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارا کیا ہوگا.
صحیح,
سب محتاج دعا ہے. آپ بھی چمکران میں جائیے گا, ہماری دعا ضرور کیجیے گا.
ضرور
ان شاء اللہ ہم بھی آئیں گے.
ہاں تو آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اچھا سہیل بھائی پھر زیادہ چاہیں گے.
اچھا بہرحال بہت دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان شاء اللہ.
فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام شب قدر کی حقیقتوں اور فضیلتوں کے بارے میں فرماتے ہیں, خداوند عالم نے شب قدر کو دنیا کی خلقت کے آغاز میں ہی خلق کر دیا تھا, اور اسی طرح اس رات پہلے پیغمبر اور پہلی وحی کو بھی نازل کیا. مشیت الہی یہی ہوئی کہ ہر سال ایک رات شب قدر ہو, جس میں آئندہ ایک سال کے امور کی تفصیلات اور مقدرات کا تعین ہو. بلا شبہ پیامبران الہی شب قدر سے رابطے میں تھے, اور ان پیامبران الہی کے بعد بھی ایک حجت خدا کا ہونا لازمی ہے, کیونکہ زمین اول خلقت سے فنا کے وقت تک حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی, اور خدا اند عالم شب قدر میں مقدرات اور تقدیروں کو وسیع اور حجت خدا کے پاس بھیجتا ہے. خدا کی قسم روح اور ملائکہ شب قدر میں آدم پر نازل ہوئے اور امور کی تفصیلات اور مقدرات ان کے پاس لے کر آئے, اور حضرت آدم نے اپنی وفات سے پہلے اپنا ایک جانشین مقرر کر دیا, اور اس طرح حضرت آدم کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے شب قدر میں امر الہی ان پر نازل ہوتا اور ہر پیغمبر یہ مرتبہ اور مقام اپنے بعد اپنے جانشین کے سپرد کر کے جاتا۔
انسان جو ہے یعنی وہ جب اپنے پروردگار سے رابطہ برقرار کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ پروردگار سے فیوزات کو حاصل کرے، اس کی نعمتوں کو حاصل کرے، تو چونکہ عام جو انسان ہیں ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ مستقیماً ڈائریکٹلی پروردگار عالم سے اس کی نعمتوں کو حاصل کر سکیں، اس کے فیوزات کو حاصل کر سکیں۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے مثلاً آپ اپنے گھر کے بلب کو ڈائریکٹ کسی ٹرانسفارمر سے نہیں جوڑ سکتے اس کا کنیکشن، یا مثلاً
کسی بغیر ٹرانسفارمر کے اس کے کنٹرول کیے ہوئے ہم اس لائٹ کو
اپنے گھر تک نہیں لا سکتے۔
یعنی وہ ایسی جگہ ضروری ہے کہ جہاں پر وہ لائٹ اپنے ایک کم مقدار میں بلب کو دی جا سکے۔
ہاں بلب کو دی جا سکے، چونکہ بلب میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ زیادہ مقدار میں لائٹ لے سکے ایک ساتھ۔ تو جو عام انسان ہیں ان میں بھی، ہم میں بھی، اور بلکہ عام انسان نہیں بلکہ دیگر مخلوقات جو ہیں ان میں بھی، تمام موجودات جو ہیں ان سب میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مستقیماً پروردگار عالم سے فیض حاصل کر سکیں، جبکہ دوسری طرف ہر مخلوق جو ہے وہ ہر لمحہ پروردگار عالم کے فیض کی محتاج ہے، اور ہر لمحہ اس کو پروردگار عالم کی طرف سے فیض چاہیے، ہر طرف ہر لمحہ پروردگار عالم اس کے اوپر عنایت کرے، اس کے اوپر کرم کرے، اپنی نظر کرم کرے تاکہ وہ موجود اور وہ مخلوق باقی رہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر کیا ہو، راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پھر کچھ وسیلے قرار دیے، اپنی حجتیں قرار دی ہیں اس کائنات میں، کہ وہ حجتیں جو ہیں وہ پروردگار، ان کے اندر اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ پروردگار عالم سے فیوزات کو دریافت کر کے دیگر مخلوقات تک منتقل کریں۔
بندہ جب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے اندر خدا کے وجود کا احساس کر لیتا ہے تو اس قدر اس کا گرویدہ، شیفتہ اور مجذوب ہو جاتا ہے کہ اب اس کا دل کسی غیر کی محبت کے لیے ہرگز آمادہ نہیں ہوتا، اور پھر محبوب حقیقی اور خالق کائنات کے حضور ہی اس کا رہنا غیر قابل توصیف ہو جاتا ہے۔
تمام مخلوقات اور تمام انسان جو ہیں وہ خدا سے فیض لینے میں محتاج ہیں، امام یعنی حجت خدا کی، اور جو اس زمانے کا کی حجت ہو۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم لوگ یہاں پر آج آئے ہیں اور خدا نے ہمیں توفیق عنایت کی کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں اور شب قدر میں اور ایسی مقدس جگہ پر آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں یقیناً خود حجت خدا کی طرف سے یہ فیض ہم کو ملا ہے، یعنی حجت خدا واسطہ تھے اور ان کی نظر لطف ہوئی ہے ہمارے اوپر، اور ان کی عنایت ہوئی ہے کہ پروردگار عالم نے پھر ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ ہم یہاں تک آئیں۔ بس یہ جو ہم یہاں آئے ہیں، میرا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ حجت خدا کی مرضی کے مطابق ہوا ہے، اور انہوں نے یہ چاہا ہے کہ ہم یہاں پر آ کر کے اس طرح سے بیٹھیں۔ اب یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ ہم آج اس موقع پر آئے ہیں یہاں، جب تو ہم یہ دیکھیں کہ اس موقع کا امام زمان علیہ السلام سے کیا رب
کیا رب ہے۔
تو میں اس کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کی خدمت عرض کرنا چاہوں گا کہ معصوم سے حدیث نقل ہوئی ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ ہماری امامت کے سلسلے میں سورہ قدر یعنی انا انزلناہ کے ذریعے سے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرو، اور لوگوں کو اس سورہ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ہماری امامت کی دلیل پیش کرو۔ تو اب اس پر علماء نے غور کیا کہ آخر سورہ قدر میں ایسی کیا بات ہے، کیا کون سا نقطہ اس میں پوشیدہ ہے کہ جو ائمہ کی امامت پر دلالت کرتا ہے۔ پھر علماء نے اس کو درک کیا اور محسوس کرنے کے بعد اس کو بیان کیا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اس میں جو یہ آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح، تو یہ جو تنزل الملائکۃ والروح یہ آیا ہے اس آیت میں جو فقرہ ہے، تو اس پہ اگر غور کیا جائے تو حالانکہ یہاں پر تھوڑا سا جو ہے وہ ایک عربک گرامر کی بحث ہے کہ عربک گرامر کے حساب سے تنزلوں کا جو ہے یہ ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہے نازل ہوتے رہتے ہیں، استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے، کنٹینیوٹی کے اوپر، کہ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح القدس یعنی جبریل امین نازل ہوتے رہتے ہیں اس شب قدر میں۔ اب اس میں علماء نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جب یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نازل ہوتے رہتے ہیں, تو اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ٹھیک ہے کہ جب تک وہ حیات تھے
تو حیات
تب تک تو نازل ہوتے رہتے تھے, وہ تو واضح ہے کہ ان کی زندگی میں ہر سال شب قدر میں ملائکہ اور جبرائیل امین نازل ہوتے تھے پیغمبر کے اوپر. لیکن یہ جو آیت کہہ رہی ہے, یہ آیت کہہ رہی ہے نازل ہوتے رہتے ہیں, استمرار اور کنٹینیوٹی کے اوپر دلالت کر رہی ہے, یعنی ابھی بھی نازل ہو رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں اور جبرائیل امین نازل ہو رہے ہیں شب قدر میں, تو کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ پھر علماء نے کہا کہ بھائی جو اگر ملائکہ نازل ہوں گے یا جبرائیل امین نازل ہوں گے تو ملائکہ معصوم ہیں, جبرائیل امین معصوم ہیں اور ان کی اپنی عظمت ہے, تو یہ کسی غیر معصوم کے اوپر تو نازل نہیں ہو سکتے. تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا مطلب ہر زمانے میں ایک معصوم حجت خدا ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر ہر سال شب قدر میں ملائکہ اور جبرائیل نازل ہوں. تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا لازمی ہے, اور اس زمانے میں بھی جن امام کے ہم قائل ہیں, امام زمان علیہ السلام.
یعنی شب قدر سے ایک اچھا آپ نے استفادہ کیا.
جی
یہاں پر ایک بھی ایک ذہن میں ایک بات آ رہی ہے حیات اللہ جواد عاملی کی, وہ بہت قابل استفادہ انہوں نے بات کہی تھی کہ شب قدر کو مثال دی تھی کہ شب قدر جو ہے یہ کیا ہے.
جی
کہا شب قدر مومنین کا معجزہ ہے, ایک بندہ مومن کا معجزہ ہے. کیسے؟ کہ جناب سلیمان سلیمان نبی ان کا معجزہ کیا تھا کہ وہ ہوا کے دوش پہ سفر کرتے تھے. ہوا جو ہے تخت تھا, مسند, اور اس مسند پہ بیٹھ کے ادھر سے ادھر وہ سفر کرتے تھے.
صحیح.
اور کیا تاریخ میں ہے ان کا سفر کہ ایک دن میں ایک مہینے کا سفر طے کرتے تھے.
صحیح.
ایک دن میں ایک مہینے کا سفر وہ اپنی مسند کے اوپر بیٹھ کے طے کرتے تھے, اپنے تخت کے اوپر ہوا کے دوش پر. تو یہ زمانی فاصلہ تھا جب وہ طے کرتے تھے. تو یہ جناب سلیمان کا معجزہ بنا. تو جناب سلیمان کا جو معجزہ پروردگار نے ایک نبی کو دیا کہ وہ نبی ایک مہینے کا سفر ایک دن میں کرے, اس سے بڑا معجزہ تو ہر بندے کو دے دیا. جو پیغمبر اسلام کی امت ہے اس کے ہر فرد کو اس سے بڑا معجزہ دیا ہے, کیونکہ وہاں ایک دن میں ایک مہینے کا سفر ہو رہا تھا. یہاں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار شبوں سے برتر ہے, ہزار مہینوں سے برتر ہے. تو ایک شب ہزار مہینوں کا سفر طے کرا رہی ہے, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ معجزہ صرف ایک حد تک تھا جبکہ نبی کا معجزہ تھا. یہ اس نبی کے راستے پر اگر صحیح طور پر کوئی چلے تو اس کا معجزہ ہے.
خداوند عالم کے ساتھ یا اس کی وجود کو احساس کر کے اس کے ساتھ رہنے کے جو لمحات ہوتے ہیں, اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا.
کہتے ہیں کہ قرآن ناطق کا, قرآن سامت کا نزول ہے اور قرآن ناطق کا عروج ہے اسی شب میں قرآن ناطق. تو یہ ایک رابطہ ہے قرآن اور علی کا, اس کو اگر سمجھیں. تو اس رخ سے آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہ دیکھیں کہ مثلا شب قدر میں ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ قبول ہوں, نہیں, اس رخ سے دیکھیں کبھی کہ اس کو علی کے ساتھ قدر کا مطلب, وہ کہتے ہیں قدر سے مراد یہاں پر ممکن ہے کہ علی ہوں, یعنی شب قدر, یعنی ہم ان قدروں کو پہچانے جو انسانی قدریں ہیں.
جی
قدر اندازے گیری اور مقدار کے جو معنی میں ہے, وہ تمام مباحث کو یعنی اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اس چیز کو دیکھیں. قدر ایک مقدار معین کرتی ہے, بتاتی ہے, ایک پیمانہ ہے, ایک معیار ہے انسان کے مختلف چیزوں کو پہچنوانے کے لیے. اس کی مقدار کتنی ہے, بندگی کی مقدار کتنی ہے اس کو پہچانے کے لیے علی ایک قدر ہے,
علی ایک پیمانہ ہے.
تو اس طرح سے ہم ہزار مہینوں کی راتوں پر فضیلت رکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی کو متصل کر لیں حیات علوی سے. کیسے؟ حیات علوی کیا ہے؟ حیات علوی یہ ہے کہ علی کسی کا درد نہیں دیکھ سکتے, علی کسی کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے, علی بیوہ کی آہیں نہیں دیکھ سکتے, علی یتیموں کی سسکیاں نہیں دیکھ سکتے, علی کسی غریب کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے. یہ ساری چیزیں اگر آ گئیں اپنے اندر تو اس شب قدر سے صحیح استفادہ ہے. یعنی ہم نے اپنے آپ کو اس منزل پر گامزن کر دیا ہے جو واقعی بندے پروردگار کی چلنے کی راہ ہے, وہ جو ہونا چاہیے. اور خلاصہ اگر کیا جائے, راہ خدا وہی راہ علی ہے. یعنی آیات علی کو عملی کر دیا جائے تو خود بخود شب قدر اپنے آپ اپنی تمام برکتوں کے ساتھ ہماری ہے.
بار الہ اپنی تمام اور بے شمار نیکیوں میں سے جو تو نے اب تک نازل کی ہیں اور جو کچھ ماہ مبارک رمضان اور شب قدر میں نازل کرے گا اور جو کچھ ہر سال نازل کرے گا انہیں میرے بھی شامل حال کر. اے رحیم و کریم میری آرزوؤں کو پورا کر دے ان خیر و نیکیوں میں جنہیں تو نے ارزانی کی ہے اور بے شمار رحمتوں میں جو نازل ہو رہی ہیں اور ان مغفرت میں جس کا دریا تو نے جاری کیا ہے مجھے بھی شامل کر. بلاؤں سے دور رکھ ان نیکیوں کو جو تو قبول کرتا ہے مجھ سے قبول کر لے اور جن گناہوں کو تو معاف کرتا ہے انہیں معاف کر دے.